الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا خامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انسان بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے عظمت باری سے آشنا ہو جائے اور اسے اطاعت الہی نصیب ہو جائے تو یہ انسانی درجے کو پا لیتا ہے ورنہ ہر بندہ خود خدا بننا چاہتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے زبانی تو کوئی نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہوں لیکن اس کا کردار اس کی سوچیں اور اس کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہر کام ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں جو میں کہوں وہ پورا ہو جائے جو میں چاہوں وہ ہو جائے اب یہ شان تو اللہ کریم کی ہے کہ وہ جو چاہے ہو جائے جو فرمائے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے بندہ تو بندہ ہے سو اس کام کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے بڑی کوششیں کرتا ہے بڑے زور لگاتا ہے اور اس کام کے لیے دو طرح کی محنتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ مال و دولت جمع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں جائز ناجائز حلال حرام چوری زوری ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں اور جو میں کہوں جو میں چاہوں وہ ہو جائے پھر وہ چھوٹے موٹے خدا بن جاتے ہیں ان کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو ہما وقت ان کی خوش آمد کرتے رہتے ہیں انہی کے سامنے جھکے رہتے ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا بجا ارشاد ہے اور اس میں ساری عمر کھپا دیتے ہیں کچھ لوگ سیاسی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی محنت بڑا مجاہدہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں بڑی خوش آمدیں کرتے ہیں بڑے زور لگاتے ہیں ساری عمریں لگا کر کچھ سیاسی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کے گرد بھی ایک پجاریوں کا گروہ خوش آمدیوں کا ٹولہ جمع ہو جاتا ہے جو ان کی پوجا کرتا رہتا ہے، ان کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ کچھ تو میرے ماننے والے بھی ہیں. ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی مذہب کے نام پر چلہ کشیاں کرتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، جگراتے کاٹتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بڑی بامشقت چلے کاٹتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنات کو مسخر کر لوں، جو میں کہوں وہ کریں، پھر جنات کے ذریعے لوگوں کو اپنے قابو کر لوں، پھر لوگ میری خوش آمد کریں، میں جو کہوں وہ کام ہو جائے. بات ایک ہی ہے کہ تینوں طرح سے خود کو خدا ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑے چلے کاٹتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں. آتش پرستوں کو آپ دیکھیں، بیس بیس سال، پچیس پچیس سال آگ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں. بت پرستوں کو دیکھیں، بڑے بامشقت چلے کاٹتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں یہ نیلا وان ہے، نیچے بہت گہری جگہ ہے، پانی جاری رہتا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے حجرے ہندوؤں نے بنا رکھے تھے، یوگیوں نے، جس میں وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل داخل ہوتے تھے، اور بندہ بیٹھ سکتا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے گنبد سے بنے ہوئے، چالیس دانے سوگی کے، چالیس دنوں کی خوراک، ایک دانہ سوگی کا روز کھانا ہے. جیسا ہم نے سنا ہے، اب سوقت ہماری عمر تو اتنی نہیں تھی، کم عمر، بچپن تھا، لڑکپن تھا، لیکن سنتے تھے بزرگوں سے کہ چالیس دنوں میں چالیس دانے سوگی کے، ایک دانہ چوبیس گھنٹے میں غذا ہے. رات دن جاگ کر بیٹھ کر وہاں چلہ کشیاں کرتے، پر مشقت. مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ دنیا مسخر ہو جائے اور جو میں کہوں وہ ہو جائے. حلدہ کا حدیث الغاشیہ، آپ کو اس کی خبر نہیں پہنچی جو ہر چیز کو، ہر ایک کو، ہر فرد کو، ہر شے کو ڈھانپ لے گی، جس سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکے گی. ہر شے پہ چھا جائے گی، یعنی قیامت. قیامت ایسا حادثہ ہوگا، چند چیزوں کو اللہ کریم نے اس سے استثناء بخشا ہے، جیسے جنت و دوزخ فنا نہیں ہوگی، عرش الہی فنا نہیں ہوگا، لو محفوظ فنا نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے، وہ بھی اللہ جل شانہ کی اپنی مرضی، جس کو بچانا چاہے. ہر شے پہ چھا جائے گی، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی کہیں جا نہیں سکے گا. غاشیہ لپیٹ میں لے لے گی، چھا جائے گی، گرفت میں لے لے گی. اس کا مفہوم یوں بھی بنتا ہے کہ آپ کو اس کی بات سنائیں جو ہر ایک کو لپیٹ میں لے لے گی، ہر شے پر چھا جائے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو بہت ذلیل ہوں گے. بہت رسوا ہوں گے، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، انتہائی رسوائی میں گرفتار ہوں گے. حالانکہ دنیا میں عاملۃ ناصبہ، دنیا میں انہوں نے اتنے مجاہدے کیے ہوں گے، اتنی مشقت کی ہوگی کہ تھک ہار کر آخرت میں پہنچیں گے. عجیب عجیب چلاکشیاں کی جاتی ہیں، چالیس چالیس دن پانی میں کھڑے رہے، دریاؤں میں کھڑے رہے، غاروں میں بیٹھے رہے، جنگلوں میں بیٹھے رہے، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، چہرے مسخ ہو گئے. اسی طرح سیاسی مقام حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنے سیاستدان ایسے ہیں، آج بھی ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہوں تو ان کے چہرے پہ تشنج طاری ہوتا ہے، کھالیں کھچ جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں. حاصل کیا ہے؟ کہ لوگ میرے تابع ہو جائیں، میں خدا بن جاؤں. تو فرمایا انہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی ہوگی، بڑے مجاہدے کیے ہوں گے، تھک کے ہارے بیچارے قیامت کو پہنچیں گے. تھکے ہارے محنت مشقت کے مارے ہوئے آخرت میں پہنچیں گے، اور وہاں اتنی ذلت ہوگی جس کی کوئی حد نہیں. دین بڑی سادہ سی بات ہے، خلاف پیمبر کسے را گزید، او ہرگز و منزل نخواہد رسید. دین سیدھی سی بات ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو آپ نے فرمایا، جسے آپ نے پسند فرمایا، وہ کرو. اس کے خلاف جو بھی کرے گا وہ کبھی منزل نہیں پا سکے گا. کسی بزرگ نے اپنے کسی شاگرد کو خلیفہ مجاز بنایا، اجازت دی لوگوں کو تربیت کرنے کی، لوگوں کی تربیت کی. ظاہر ہے پہلے اس کی تربیت فرمائی ہوگی، اس قابل کیا ہوگا کہ تربیت کر سکے. وقت رخصت اس نے پوچھا کہ میں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، میں کیسے رہوں. انہوں نے فرمایا، سادہ سی بات ہے، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، رسول بننے کی کوشش نہ کرنا. پھر معاملہ سارا درست رہے گا. تو حیران ہو گیا، اس نے کہا، لعیاذ باللہ، کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں رسول ہوں؟ یہ تو کفر ہے. انہوں نے فرمایا، دیکھو، اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، جو میں کہوں ویسا ہی ہو جائے. زبانی کہو نہ کہو، یہ منصب اللہ کا ہے، جو وہ چاہے ہو جائے. جو یہ چاہتا ہے جو میں کہوں وہ ہو جائے، وہ خدا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کسی نے ایک تصویر بنائی تھی نا، تو اس کے بارے شاعر کہتا ہے کہ مصور کھینچ کر تصویر تیری، مصور کھینچ کر تصویر تیری، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. خالق کائنات نے تو کائنات بنا دی، تو اس نے لے دے کے ایک تصویر بنائی جس میں جان بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، جس کا وجود بھی نہیں ہے، تو یہ اسی پہ خدا ہی دعویٰ کیے کھڑا. تو فرمایا خدا ہونے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ آرزو بھی نہ کرنا کہ ہر بندہ میری عزت کرے، ہر بندہ میرا ادب کرے، ہر بندہ میرا احترام کرے، ہر بندہ مجھ سے محبت کرے. یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگ تم سے اختلاف بھی کریں گے، مختلف رائے بھی رکھیں گے، تمہارا احترام نہیں بھی کریں گے، تو اس پہ خفا نہ ہونا، چونکہ ہر بندے پہ عزت کرنا جو واجب ہے وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو خدا نہ بننا، رسول نہ بننا، تو باقی ٹھیک ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہی دو مصیبتیں ہمیں تباہ کرتی ہیں. کوئی خدا بننا چاہتا ہے، کوئی رسول بننا چاہتا ہے. کسی کی آرزو ہے کہ ہر بندہ وہی کہے وہی کرے جو میں کہتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گرد وہی لوگ رہ پاتے ہیں جو ان کی مانتے ہیں، جو خوشامد کرتے ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں جناب آپ نے جو فرمایا صحیح فرمایا. عجیب بات. یا پھر وہی جو بات بات پہ انہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جناب بسم اللہ بسم اللہ، کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے بیٹھ گئے. شریعت بندے کو بندہ بناتی ہے، عظمت الہی کا اقرار کراتی ہے. بڑائی اللہ کے لیے ہے، عزت و احترام اللہ کے نبی کے لیے ہے، بندگی عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کے رسول کی ہوگی. باقی ہم سب برابر ہیں. فرق عمروں کا احترام کا ہے، استادی شاگردی کے احترام کا ہے، باپ بیٹے کے لحاظ احترام کا ہے، آداب و اخلاق کا ہے، الوہیت و رسالت کا نہیں ہے. تو فرمایا اس کی خبر پہنچی جس سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا، اس دن بہت سے چہرے بڑے ذلیل ہوں گے، حالانکہ وہ بڑی محنتیں کر کے، بڑی مشقتیں کر کے، بڑی چلہ کشیاں کر کے، بڑے اوٹ پٹانگ وظیفے پڑھ 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 کر، بھوکے کاٹ کاٹ کر، راتوں کو جاگ جاگ کر، اقتدار کے لیے محنتیں کر کر کے، دولت کے لیے دھکے کھا کھا کر، عاملۃن ناصبہ، بڑی محنتیں کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن میدان حشر میں پہنچیں گے تو تسلا نارن خامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں. کیونکہ وہ ساری محنت انہوں نے خود کو خدا بنانے کے لیے کی. وہ سارے مجاہدے اپنی بڑائی کے لیے کیے. وہ ساری چلہ کشیاں باطل پر کی. سو خلاف سنت خلاف شریعت کوئی محنت محنت نہیں ہے, کوئی مجاہدہ مجاہدہ نہیں ہے, کوئی ریاضت ریاضت نہیں. ہر شعبے میں لوگ بڑی محنت سے سیکھتے ہیں, بڑے خرچ کرتے ہیں, بڑا سرمایہ لگاتے ہیں, رات دن کی محنت لگاتے ہیں, بھاگ دوڑ دولت کمانے کے لیے, جائز ناجائز حلال حرام, سیاسی مقام و مرتبہ پانے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز وسائل اختیار کرتے ہیں. ہزاروں لوگوں کا خون کر کے ان لاشوں پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو مروا کر تباہ کر کے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ مذہب کا سہارا لے کر چلہ کشیاں کر کے پھر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. لوگ میرے پاس آئیں, لوگ میری بات مانیں, جو میں کہوں وہ ہو جائے. عملیات اور چلہ کشیاں اور ناجائز. تو فرما بڑی محنتیں کر کے, بڑی مشقتیں کر کے, بڑے تھکے ہارے گرتے پڑتے پہنچیں گے قبر میں. عاملۃن ناصبہ, اتنی محنتیں کی ہوں گی کہ تھکے ہارے پہنچیں گے. تسلا نارن خامیہ, بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے. تسقا من عین عانیہ, کھولتے ہوئے پانی کے چشموں سے سیراب ہو. جس جگہ داخل ہوں گے وہ ساری کھولتی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. جو پانی ملے گا وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ برتن چہرے کی طرف لے جائیں گے تو چہرے کی کھال گل کر برتن میں گر جائے گی, پیئیں گے تو انتڑیاں گل کر گرتی جائیں گی, گرتے جائیں گے, کٹتے جائیں گے, بنتے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع, اور جھاڑ جنکار جہنم کے خاردار پودے. جہنم کا جھاڑ جنکار ان کو غذا دیا جائے گا. کانٹے دار جھاڑیاں جہنم کی ایزا دینے والی. اللہ معاف کرے, دنیا میں بھی ایسی جھاڑیاں ہیں. ایک تو کانٹا ویسے بھی چپ جائے تو ایزا دیتا ہے. بعض ایسے پودے بھی ہیں جن کے کانٹے زہریلے ہیں, صرف چپ کر ایزا اور درد نہیں کرتے, چپ جائیں تو وہاں زخم بن جاتا ہے, پیپ پڑ جاتی ہے. اگر دنیا میں ایسے ہیں تو جہنم کے خارزار کیسے ہوں گے, ان کے اثرات کیا ہوں گے اور ان کے نتائج کیا ہوں گے اور وہ کتنے تکلیف دہ ہوں گے. تو فرمایا پینے کو وہ کھولتے پانی, کھانے کو وہ خاردار جھاڑ جنکار ہوں گے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلو کھانا دو لقمے چار لقمے دس لقمے کھایا تو بات ختم ہوگی. فرمایا نہیں, بھوک ان کی مٹے گی نہیں, کھانا ہی کھانے پڑیں گے, کھاتے رہیں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ تو ان سے بدن پر کوئی گوشت یا کوئی چیز بنے گی، نہ تو جسم کو طاقت دیں گے، نہ ہی بھوک مٹے گی، کھاتے ہی رہیں گے. وہ دنیا میں تو کوئی کڑوا کھائے، میٹھا کھائے، لذیذ کھائے، بے لذت کھائے، ایک مقدار ہے کھانے کی، کھا لیا چلو پیٹ بھر گیا، اچھا تھا یا برا تھا. فرمایا وہاں پیٹ نہیں بھرے گا، تو آتے ہی رہیں گے، کیونکہ بطور سزا بطور عذاب کے کھانا پڑے گا. لا یسمنو، وہ جسم کو طاقت نہیں دے گا کہ کھانا کھایا تو جسم میں جان پڑ گئی نا. ولا یغنی من جوع، نہیں بھوک مٹائے گا، کھاتے رہیں گے پھر بھوکے کے بھوکے، پھر منہ ماریں گے، پھر وہی جھاڑ جھنکار، پھر زخمی ہوگی زبان، زخمی ہوگی ہوٹ، زخمی ہوں گے پیپ پڑ جائے گی، زخم بن جائیں گے، پھر وہی کانٹے کھائیں گے، حلق پھٹ جائے گا، زخم ہو جائیں گے، انتڑیاں پھٹتی چلی جائیں گی، درد سے چلا رہے ہوں گے، ہاتھ لگائیں گے ہاتھ پھٹ جائیں گے، پھر وہی پٹ پٹ کر وہی کھا رہے ہوں گے. وہ بس کر دو، چھوڑ دو بھائی، بھوک نہیں مٹتی. تو یہ سارا دردناک عذاب کس بات پہ ہوگا؟ حالانکہ سارے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑے مجاہدے کیے، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑے دکھ اٹھائے. فرمایا تھکے ہارے مشقت کر 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 کے قیامت کو پہنچیں گے، دنیا سے محنتیں کر 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 کے برزخ میں پہنچے تھکے ہارے. جرم کیا تھا؟ بندے ہو کر خود کو خدا ثابت کرنا چاہتے، تھوڑا سا اگر ہم سوچیں، تھوڑا سا ہم غور کریں، ہمارے ہاں ہر گھر میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں فساد مچا ہوا ہے، سیاستدان لڑ رہے ہیں، حکمران لڑ رہے ہیں، اساتذہ لڑ رہے ہیں، ڈاکٹر لڑ رہے ہیں، وکلاء لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، علماء لڑ رہے ہیں، دست و گریباں ہیں، کون بچا ہوا کون ہے؟ کیوں لڑ رہے ہیں؟ پتا ہے وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ مان. آپ عام گھر کی لڑائی لے لیں، بنیادی سبب یہ ہوگا کہ بیوی کہتی ہے میری مانو، میاں کہتا ہے میری مانو، ماں کہتی ہے میری مانو، بیٹی کہتی ہے میری مانو، باپ کہتا ہے میری مانو، بیٹا کہتا ہے میری مانو. اتنے خدا کہاں گزارا کرے؟ حکومت کہتی ہے ہماری مانو، ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری مانو، حکومت کہتی ہے میری مانو، وکیل کہتے ہیں ہماری مانو. یہ سارے جھگڑوں کو اگر آپ بیٹھ کر تجزیہ کریں تو خداؤں کے خداؤں سے جھگڑے. اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ اگر زیادہ الہ ہوتے، ایک سے زیادہ دو الہ ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے. وہی قانون ہے، جب ایک گھر میں دو خدا جمع ہو جاتے ہیں تو جنگ ہو جاتی. تو کوئی ایک خدائی دعویٰ چھوڑ دے تو لڑائی ختم ہو جاتی. آپ جہاں دیکھیں گے جھگڑے کی بنیاد یہ ہوگی کہ یہ میری نہیں مانتا. وہ یار تیری ماننے کی کیا ہے؟ اس بات پہ تو جھگڑا جائز ہے کہ یہ اللہ کی نہیں مانتا، یہ اللہ کے نبی، اس بات پہ تو میں نے تو جھگڑا کوئی نہیں دیکھا. کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے, کہتے ہیں میری مانے. کوئی جھگڑا آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس بات پہ ہو کہ یہ اللہ کی کیوں نہیں مانتا, یہ اللہ کے نبی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو ہم بھول ہی گئے. اللہ, تو یہ جتنے اوراد و وظائف چلہ کشیاں خلاف سنت ہیں, اپنی بڑائی کے لیے ہیں, رضاء الہی کے لیے نہیں ہیں. خلاف شریعت, اور اکثر چلے والوں کو تو جس بات پہ جو وظیفے پڑھ رہے ہیں ان کے مفہوم بھی نہیں آتے, ان میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں, شیطانی کلمات ہوتے ہیں, تعویذ لکھتے ہیں, پتہ نہیں کہ لکھ کیا رہے ہیں, جو شیطانی کلمات ہوتے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اس کے پتہ مفہوم پتہ ہی نہیں, اپنی بڑائی کے لیے. یہ محنتیں بالآخر عذاب الہی کا سبب بنتی ہیں. بندے کو بندگی زیب دیتی ہے, بندے کو بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے, اس کی دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے, گھروں میں بھی سکون ہو جائے, ملکوں اور حکومتوں میں بھی سکون ہو جائے. اس دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو بندوقیں لے کر دنیا کو قتل, وہ کہتے ہیں ہماری مانو, وہ خود خدا بنے. جہاں کہیں آپ جھگڑے کی بنیاد ڈھونڈیں گے وہاں یہی ملے گی کہ وہ اپنی خدائی کا دعوے دار, زبانی کہے نہ کہے, اندر بات یہی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں وہ مانو. بھائی اللہ کی مانو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. فلاح اس میں ہے کہ اپنی حیثیت پہچانی جائے, بندہ ہی رہے تو بہتر ہے, اور بندگی صرف دین حق میں نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.